أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا، جیسے بھی ماحول ہو اور وقت ہوگا روزہ رکھنا ہوگا. گرمی کے روزے گرم ہوتے ہیں اور سردی کے روزے سرد ہوتے ہیں. چھوٹے دنوں کے روزے آسان ہوتے ہیں اور بڑے دنوں کے روزے مشکل ہوتے ہیں. چھوٹے دنوں میں بھی روزے فرض ہو جاتے ہیں، خیر سے پورے ہو جاتے ہیں، اور بڑے دنوں کے بھی روزے ہوتے ہیں اور ایک نہ ایک دن خیریت سے پورے ہو جاتے ہیں. اللہ کا فضل احسان شامل حال ہوتا ہے. گرمی یا سردی کی وجہ سے روزہ نہیں افطار ہوتا ہے. روزے کا مومن کے ساتھ رشتہ اتنا کمزور نہیں، بہت قوی رشتہ ہے. ایمان والا مسلمان وہ اس پر زندہ رہتا ہے کہ میرے لیے اللہ نے نماز فرض کی، میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ دوں گا پائی پونے کا. اور میرے مال میں روزہ زکوٰۃ کے علاوہ میرے جسم میں اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا نہ پینا، اور ایسے کام نہ کرنا جو روزے کے شان کے خلاف ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. عربستان تو بہت سخت گرم ملک ہے، موجودہ دور میں تو بڑے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن پلانٹ ہیں. عہد اقدس میں تو یہ ماحول نہیں تھا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف کا ماحول تھا. حدیثوں میں ہے کہ صحابہ نماز کے لیے جاتے ہوئے نہر پہ نہا لیتے تھے، نہریں بہتی تھی مدینہ منورہ میں. وہ نہریں موجود ہیں اب بھی، انہوں نے اپنی شرارت سے بند کیے پہاڑوں میں. جدید نظام پر ایمان رکھتے اور اس میں ان کو سہولت نظر آئی ہے. تو نمازوں کے لیے جب ظہر پڑھنے یا عصر پڑھنے آگے بڑھتے تھے تو صحابہ نہا لیتے تھے نہر میں، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. اتنا شدید ترین گرم دن تھا. یہ روایت تو نہیں مل رہی ہے کہ کسی نے افطار کر لیا، گرمی بہت زیادہ ہے. اگر گرمی کی وجہ سے افطار ہوتا ہے تو پھر سردی کی وجہ سے بھی ہوگا، کیونکہ گرم گرم چائے پینے کو جی چاہے گا، اور گرم کباب کھانے کو، گرم پراٹھا. تو روزہ کیسے ہوا؟ یہ تو چھوٹے بچوں کا کھلونا ہو گیا. روزہ تو اس کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ وہ اور یہ مشرق اور مغرب سب ایک اصول کے پابند ہیں. بادشاہ وقت بھی ہے نا، تو روزہ اس کو رکھنا پڑے گا. اگر وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں روزانہ ایک شہر کو کھانا کھلائے تب بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے، اللہ اکبر. وہ لوگ جن کو فدیہ دینا ہے یا کھانا کھلانا ہے وہ تو بیمار ہوں گے، یا ایسے مسافر ہوں گے جن میں حالت سفر میں ممکن نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے. اگر بیمار ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے یا روزے کی وجہ سے اس کو آرام ملتا ہے تو یہ بیماری نہیں ہے، صحت ہے. اور اگر سفر ہے لیکن روزہ رکھنا بہت آسان ہے، سامان سب موجود ہے، علماء دین نے کہا ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے. سفر اور مرض تو رکاوٹ کو کہتے ہیں، جو صحت کو ایسی رکاوٹ ڈالے کہ یا جان نکلے اور یا بیماری پیدا ہو جائے. اگر بیمار روزہ رکھے یا مسافر تو جان نکل جائے گی، مر جائے گا، یا ایسی بیماری لاحق ہو جائے گی کہ علاج مشکل ہو جائے گا. تو پھر یہ بیماری اور سفر یہ رکاوٹ ہے روزے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں جب دن اچھے ہو جائے تو اس کے بدلے میں روزے رکھ لیں. اگر ویسے کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو بڑی گرمی لگ رہی ہے، پسینے آ رہا ہے، حدیث شریف میں ہے اگر ایک روزہ کسی نے اس طرح کھا لیا اور پھر ساری زندگی روزہ رکھے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. بے ادبی تو آپ نے کی، بے احترامی تو آپ نے بہت کر لی. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کی ایسی چیزیں مانے؟ اللہ تو غیور و غنی ذات ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی عذر نہیں تھا، نہ یہ مریض تھا نہ مسافر تھا. مریض کی تفصیل میں ایسی عورت بھی ہے جس کو حمل ہو اور اندیشہ ہے کہ شاید حمل ساقط ہو جائے، اتنی دیر تک پانی نہ پینے اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، تو وہ بھی بیمار ہے اور افطار کر سکتی ہے، بعد میں رکھے گی. یا مرضیہ ہے، شیردے ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن جب وہ روزے سے ہو جاتی ہے تو دودھ ختم ہو جاتا ہے، بچہ ہلاک ہو جائے گا. اس زمانے میں تو یہ انتظام نہیں تھا کہ آپ کسی کمپنی کا دودھ لے آئے، دانش کا لے آئے، فلاں کا لے آئے، بوتل میں ڈالے اور وہ ماں سے زیادہ شیرین دودھ پلاتا ہے. اس زمانے میں تو بس زندگی ماں کے دودھ پر ہوتی تھی. تو مرضیہ، شیردے، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، بچے کی جان بچانے کے لیے اس کو اجازت دے دی کہ بہت شدید تکلیف ہے اور بچے کی جان خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. اور شیخ فانی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطْوِقُونَهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. شیخ فانی ہے، قریب المرگ بوڑھا ہے. شیخ فانی کے معنی قریب المرگ بوڑھا، بس اب اس نے مر نہیں ہے اور کوئی کام باقی نہیں، دس دن بعد ہو یا مہینہ بعد ہو، چھ مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو، لیکن جانا ہے اس نے. اور رمضان شریف کا مہینہ آیا، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے، لیکن زندگی وفا نہیں کر رہی اور صحت گر رہی ہے. اس کو فقہا شیخ فانی کہتے ہیں، تب بوڑھا ہو چکا ہے کہ کسی وقت بھی فانی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو وہ فدیہ دے دے اور روزہ رکھنا اس کے لیے معاف ہے. ایسا جوان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہو کہ اب اس کا انجام موت ہی ہے. آج کل تو تاریخیں تک بتاتے ہیں کہ 6 مہینے بعد فلاں تاریخ تک یہ ختم ہو جائے. زندگی ایسی بے قیمت ہو گئی، بے قدر ہو گئی. ایک صحیح سلامت آدمی میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور مجھے کہا کہ بس 4 مہینے اتنے دن میرے باقی ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیا ہے. میں نے اس کو بہت تب تسلی دی، میں نے کہا بہت حیات اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر صاحب غریب تو اپنے ترمامیٹروں سے مجبور ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کیا پتا ہے. لیکن وہ مدت جب پوری ہوئی میں نے پوچھ لیا کہ مر گیا. تو واہ، ایسی بے قیمت زندگی ہو گئی، بے وفا زندگی ہو گئی. اور لوگ اس زندگی کے لیے بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اپنے لیے بڑے بڑے کھڈے کھود رہے ہیں. بہت نامناسب بات ہے. ایسا کوئی کام کرنا نہیں ہے جو آگے مشکلات ہو جائے. بس یہ تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے، تو وہ جو نہ ختم ہو رہی ہے وہ بھی ختم کرنا ہے. کہاں جائے گا آدمی پھر وہاں سے؟ وہاں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تنگ اتاری قبر ہے، وہ بڑھے گی تو نیک اعمال سے. اندھیری ہے، اس میں روشنی آئے گی تو ایمان سے. وہاں تو کوئی توشہ نہیں ہے سوائے ان نیکیوں کے جن کو اللہ تعالی منظور فرمائے کہ یہ آپ نے نیکی کی ہے اور میں آپ سے راضی ہوں. اب میرے علاوہ کوئی سہارا آپ کا نہیں ہے، آپ آرام کریں اور میں ایسی نعمت اور خوشیاں تمہیں دوں گا مالا عین رات تیری آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت نہ کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں گزرا بھی نہیں ہوگا. اللہ جانے کتنی نعمتیں ہوگی، کتنی خوشیاں ہوگی. موجودہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، وہ تو پیغمبر کو بھی معلوم ہے، صحابہ کو بھی، سب کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہاں ایسی خوشیاں دوں گا اور نعمتیں دوں گا جو تمہاری آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور تمہارے کان نے سنا نہیں ہوگا اور تمہارے دل میں کھٹکا نہیں ہوگا، اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا. تو اس زندگی کو پرائی نہیں کرو اور نہیں ضائع کرو، سختی گزارو، تکلیف جھیلو، خیر ہے. دیکھو مزدور صبح سے شام تک کھدائی کرتا ہے، تغاری بر بر کے اوپر لے جاتا ہے، شام کو اس کو 400-500 روپے ملتے ہیں. سارا دن پیاسا بھوکا گھومتا ہے اور روزانہ اس کی یہ زندگی ہے. آپ اس کی چھٹی نہ دیں تو وہ لگا رہے گا. تو اللہ تعالی نے جن خوشیوں کا اور انعامات کا ذکر کیا ہے، مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جن کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، پرہیزگاروں سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہوگی کبھی خراب نہیں ہوگا، ہر وقت وہ پانی تازہ دم ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہریں ہوگی جن میں کبھی ذائقہ بدلے گا نہیں. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہوگی جو پینے والوں کے لیے بہت اچھی ہوگی، لذیذ ہوگی. دنیا کی شراب تو گندی ہے، پلید ہے. فقہا کا اتفاق ہے، چاروں فقہا کا، کہ شراب ایسا پلید ہے جیسا پیشاب پلید ہے. شرابی اصل میں پیشاب پینے والا ہے، اور جس طرح پیشاب کا قطرہ گر جائے تو کپڑا اور جسم پلید ہوگا، اس طرح شراب کا قطرہ گر جائے تو جسم پلید ہے. امام محمد سے منقول ہے ہر شراب پلید ہے اور حرام ناجائز ہے. تو فرمایا کہ وہاں والی شراب ایسی گندی نہیں ہوگی، وہ صاف ستھری ہے اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے. یہ تو پینے والوں کے لیے بے عزتی ہے، کوئی شراب پیے یا آپ کو پتہ چلے تو آپ کے آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے وہ مٹی ہو جائے گی. شرابی کسی کا باپ بھی ہونا تو گندا ہوتا ہے، وہ بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ باپ ہونے کا لائق نہیں تھا. اورنگزیب کو شاہ جیان نے کہا کہ ناشتے میں شراب دیا کرو، تو اورنگزیب نے نوکر کو کہا کہ ابا جان کو ناشتہ دیا کرو، میرا عذر ہے. انہوں نے کہا کہ باپ کا ادب نہیں کرتے، تو اورنگزیب نے کہا باپ خدا کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ کہ مجھے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ کی صحت پر جو ہندوستان کا بوجھ ہے حکومت کا، ناشتے میں 100 تولے شراب پی سکتے. اورنگزیب نے کہا اگر ہر مولوی کا فتویٰ معتبر ہوتا اسلام ختم ہو چکا ہوتا. اور یہ مولوی نہیں ہے، یہ جوگی ہے، وہ ہندو پنڈت گیتے اور وید سے جوگ کرتے ہیں، یہ قرآن شریف اور سنت نبوی سے جوگ نکالتے ہیں. اور فرمایا آپ پر ہندوستان کے مسلمانوں کا اور حکومت کا بوجھ ہے تو شراب جائز ہو گئی. وہ فخر المرسلین خاتم النبیین، جن پر قیامت تک امت کا بوجھ تھا ان کے لیے تو ایک قطرہ جائز نہیں ہوا، ایک قطرہ. اور وہ صحابہ جن کے ذمہ مشرق اور مغرب تک اسلام پہنچانا تھا ان کے لیے ایک بوندہ بھی جائز نہیں تھا. بخاری شریف میں ہے شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو ہر شخص مٹکا گلی میں انڈیلتا تھا. وکانت الخمر تسیل فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں جیسے سیلاب کا پانی بہتا ہو شراب بہ رہی تھی، ہر ایک اپنے گھر سے باہر پھینکا. پلید چیز کو گھر میں کیوں رکھیں گے، آرام چیز. اپنے گھر میں شریعت نافذ کرو گے تو گھر شریعت کا ہو جائے گا، شریعت کا محافظ اللہ ہے. اور اپنے گھر میں ناکردنی کرو گے، نامناسب چیزیں رکھو گے تو گھر شیطان کے سپرد ہو جائے گا، شیطان پر خدا کی لعنت برستی. ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو بھی مسلمان کرنا ہے، گھر کے برتنوں کو بھی مسلمان کرنا ہے. گھر میں ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم شریعت تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے صراط مستقیم اللہ تعالی نے شریعت بھیجی. ہر نماز میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے سیدھے راستے پر چلا. یہ کام ہے مشکل، ہمیں بھی چلنا ہے، اولاد کو بھی چلانا ہے، مہمان کو بھی چلانا ہے، نوکر کو بھی چلانا ہے، گھر والوں کو بھی چلانا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں ابو ایوب انصاری مہمان ہوئے تو دیواروں پر پردے لگے ہوئے تھے، ابو ایوب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرب قیامت میں گھروں پہ دیواروں میں پردے لگے ہوں گے. کہا تجھے حدیث معلوم ہے اور گھر میں پردے لگوائے؟ تو یہ عورت غالب آ گئی, یہ نہیں مانتی. تو ابو ایوب انصاری نے روٹی تیار چھوڑ دی اور باہر نکلے اور فرمایا کوئی اور کہتا تو مان لے سن لیتا, وہ انت ابن عمر, آپ عمر کے بیٹے اور گھر میں اتنے کمزور ہو کہ ان کو مسئلہ نہیں سمجھا سکتے. تو واہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دفعہ گھر آئے تو ایک پردہ بنا ہوا تھا اور اس پر چھوٹی چھوٹی تتلیاں تھی, تتلیاں چھوٹی چھوٹی تتلیاں تھی. آپ نے بہت ناراضگی سے ارشاد فرمایا, عائشہ بی بی نے اس کو پھاڑا اور اس کو الٹ دیا اور اس کے تکیے اور بسترے بنائے. تصویر جب نظر نہ آئے تو احکام ختم ہو جاتے ہیں. تصویر یوں ہے, آپ نے پلٹ دیا, نظر نہیں آیا, ختم ہو گیا. اور آپ بار بار فرماتے تھے کہ ان چیزوں کا کیا کام ہے پیغمبر کے گھر میں. گھروں کا مسئلہ بھی بڑا ٹیڑھا ہے. ہم بہت نرم ہو جاتے ہیں بیویوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, خیرکم خیرکم لاہلہ, گھر میں اچھا رہنا چاہیے, اچھا باپ اچھا خاوند, لیکن شریعت محفوظ رہنا چاہیے. بیوی سے سختی سے نہ ہو تو نرمی سے بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ کام گھر میں نہیں ہو سکتے. مسلمان عورت ہے, ہم نے تو دیکھا ہے عورتیں زیادہ اللہ سے ڈرتی. اب میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا, وہ حج بھی کرتا تھا اور عمرہ بھی کرتا تھا, داڑھی نہیں رکھتا تھا. تو میں نے ایک دن اس کو مسجد نبوی میں کہا, میں نے کہا یہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہتے گھر والی کی وجہ سے. میں نے کہا داڑھی تو آپ کے چہرے پر اللہ نے اگائی, گھر والی کے چہرے پہ نہیں. تو چہرہ تیرا ہے اور اختیار اس کا ہے. اتفاق سے ایک موقع ایسا ہوا کہ وہ بابی صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی اور مجھے کہا کہ یہ سفر بہت مبارک ہے کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, ذرا خاص قسم کی دعا ہمیں بھی بتاؤ, ہماری بڑی مشکلات ہیں. میں نے کہا خاص دعا اور عام دعا یہاں ہر ایک مؤثر ہے, لیکن یہ جو بھائی صاحب داڑھی نہیں رکھتے اور آپ کا نام لیتا ہے, اس کی طرف سے آپ قیامت کے دن جواب دے دے گی؟ طاقت ہے آپ میں؟ اس نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے مسجد نبوی کو اور کعبے کو عزت دی ہے کہ میں نے پہلے دن سے اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ اب تو آپ پوت اور نواس ہو کے ہو گئے, آپ داڑھی نہیں رکھتے, ہمیں خاندان میں برادری میں بہت شرمندگی اٹھانی. میں بڑا حیران ہو گیا, میں نے کہا ایک چوری اور دوسری سینہ زوری, داڑھی بھی نہیں رکھتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے اور حوالہ بیوی کا دیتا ہے. تو بہرحال وہ شرمندہ ہوا, داڑھی تو اس نے رکھ لی, لیکن یہ پورا جنگ کرنی پڑی مجھے. 15ویں صدی ہے, حالات بہت خراب ہیں, آج کل گرمی بھی ہے, بجلی بھی کم نہیں ہے, پانی بھی کم ہوتی ہے, لوگ مر رہے ہیں, مجھے بہت دکھ ہے, افسوس ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا مذہبی حال اس سے زیادہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کئی سالوں کے بعد ایک دفعہ کھینچا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ کو مارنے میں کیا دیر لگتی ہے کہ جتنے لوگ جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں چند منٹوں میں ان کی جان نکل سکتی ہے. لا یسأل عما یفعل, اس سے کون پوچھے گا, وہم یسأل, کوئی وجہ ہی نہیں اور موت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی مشکل ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان مہربانی ہے، بندوں کے ساتھ بہت نرمی فرماتے ہیں، بہت احسانات فرماتے ہیں، بڑی مہربانیاں کرتے ہیں. رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جو تراویح میں نہیں آتے. 20 رکعت تراویح سنت اسلام ہے، چاروں ائمہ تمام محدثین سب متفق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. کسی کو گرمی بہت لگتی ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جو ہے ایئر کنڈیشن میں عادی ہوا ہے بہت زیادہ اور اس کی جان وہاں نکل گئی. عبادت کے لیے تو مشقت اچھی ہوتی ہے، آدمی گھر سے نکلے اور پسینے آئے، صفوں میں آ کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اللہ اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے کہ آدمی خود چل کر مسجد میں جاتا ہے، لوگوں کو دیکھو گے بھوکی آنکھوں سے کہ کون مجھے اٹھا رہا ہے، کرسی پر بٹھا رہا ہے، آج وہ ہے آج نہیں ہے، آج مجھے جلدی ہے آج میں نہیں لے جا سکتا، مرنے سے پہلے پہلے زمین میں دفن ہو جاتا ہے. معذور کی زندگی تو بہت تکلیف کی زندگی ہے، بیٹا بھی ہو نا تو وہ بھی تھک جاتا ہے، نوکر تو تھکے ہی تھکے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزوں بھائیوں، یہ مہینہ تو ہمارے ایمان و اعمال کی ترقی کا مہینہ ہے کہ جو کمی کوتاہی 11 مہینے میں ہوئی ہے اللہ اس میں پوری فرما رہا ہے. اس لیے حکم آیا ہے کہ تقویٰ پیدا کرو، اور تقویٰ کے لیے ایک فارمولہ دیا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھو، کچھ بھی نہیں کھاؤ پیو. فقہا کہتے ہیں اگر چنے کے برابر چیز بھی دانتوں میں پسی ہو اور وہ نکال لی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر بہت دیر تک لعاب جمع کریں اور پھر نکالیں، فقہا کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک باب ہے روزہ ٹوٹنے کا ہو بچنے کا ہو، اس سے صرف قضا آتی ہے اور اس سے کفارہ بھی آئے گا. بعض روزہ ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ قضا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا، 2 مہینے روزے رکھنے ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف سے اور عذاب سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. توبہ. تو کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، 59 دن رکھے اور 60واں دن رہ گیا، سارے ختم ہو گئے، پھر نئے سرے سے رکھنے ہوگا. سزا ہے بہت بڑی، اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر سزائے دیتا ہے. لمبی چھوڑی نماز ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور 20 رکعت اور 3 وتر پڑھے جاتے ہیں عشاء کے فرضوں کے بعد. اجازت دی ہے کہ اگر تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھے، ٹیک لگا کے بھی فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں دی، خراب ہو جائے گا، محروم ہو جائے. میں نے جب فقہ میں دیکھا کہ ٹیک لگا کے پڑھے تو میں نے کہا نماز ٹیک لگا کے پڑھ رہا ہے، جائے نہ پڑھے. لیکن یقین کرو میں نے جہان بھر کی فقہ دیکھی، نہ پڑھنے کی اجازت کسی نے نہیں دی. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے، مجال نہیں کہ ایک لفظ زیادہ ڈالے، مجال نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی کرے. خدا نے کیا فرشتے پیدا کیے تھے، جن کو علم حوالے کیا تھا اور دین کا سمجھ دیا تھا، ان شکلوں میں صورت میں انسان تھے اور اخلاق میں اور احتیاط میں ملائک تھے. لا الہ الا اللہ. اور اس محتاط دین مکمل کے اخیر میں ہم آئے، ہمیں ہر چیز تیار مل رہی. بالکل یہ اجازت دی ہے کہ ایک آدمی 20 رکعت جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، ٹکڑوں میں پڑھ لے، عشاء کی نماز کے ساتھ 8 رکعت پڑھے، سوتے وقت 8 رکعت پڑھے، سحری میں 4 رکعت اور پھر 3 وتر. یوں اجازت دی ہے، بریقہ وغیرہ میں لکھا ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں اجازت دے دی کہ آدھی نماز شروع میں پڑھ لے آدھی آخر. یہ کسی کو نہیں کہا کہ بس کافی ہو گیا اور نماز. یہ باتیں نہیں ملے گی، یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ مکمل نماز ہے. پورے عالم اسلام نے اس کا تحفظ کیا ہے. خدا کا عجیب احسان ہے کہ حرمین شریفین میں جہان دیکھتا ہے کہ امام تبدیل ہو جاتا ہے 10 رکعت کے بعد، لیکن رکعتیں 20 ہی پوری کرنی ہے انہوں نے، اور 20 رکعت کے بعد 3 وتر پڑھاتے ہیں. والحمدللہ علی ہذا. اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم دائم رکھے، اور مسلمانوں کو تراویح پڑھنے کا خوب ہجوم افکار، زبردست شوق و ذوق، ولولہ اور صحت تندرستی نصیب فرمائے. اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو فعدت من ایام اخر، اور دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی. جتنے دن بیمار تھا اور روزہ نہیں رکھ سکا، یا جتنے دن سفر میں تھا اور روزے چھوٹ گئے، جب گھر واپس آ جائے یا بیمار کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور موسم اچھا ہو جائے، تو اتنی تعداد پوری کرنی پڑے گی. اور وہ شیخ فانی بوڑھا جو قریب المرگ ہے، یا وہ بیمار جس کی صحت کی امیدیں کم ہے، وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ان کے ذمہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے، یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کھانا دینا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بصرہ کے صحابہ میں آخری آدمی انس ہے، پیغمبر خدا کے خاص خادم، تو گوشت کا سالن اور روٹی مسکین کو دیتے تھے، خبزن و لحمن، بخاری میں ہے. دال ساگ تو ذرا کمزور ہے، اور مرغ بروس وغیرہ آلہ ہے، تو اوسط درجے کا کھانا خبزن و لحمن، گوشت کا سالن ہو اور اس کے ساتھ روٹی ہو، سحری میں دے دے اس کو، اور پھر شام کو افطار میں دے دے، اور یا اس کا حساب لگا لے کہ کتنے پیسے بنتے ہوں گے. متوسط طریقے سے آرام تسلی سے 200-300 جو بھی دن کے بنتے، اور جتنے دن چھوٹ گئے ہو فقراء و مساکین کو وہ پیسے دے دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے. حارب یا حارب، حارب اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ میں ٹوٹ رہا ہوں، سفر کرنے والا ہے بس. وہ قبر پگاڑے میں پی گیا، اللہ اللہ. اور یا ایسا بیمار کہ اس کی بیماری کبھی ختم نہیں ہوئی، اور اس کی تندرستی اور سلامتی کی امیدیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ڈاکٹر، حکیم، طبیب اور مجرب کے ہاں اس کی زندگی محال ہے. تو ایسے بیمار اور ایسے بوڑھے جو روزہ رکھنے کی واقعی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃن طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دے. علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ روزہ رکھنے کا معنی ہے تجویع النفس، بھوکا رہنا، اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ تو ہے اشباع النفس، سیر کرنا. تو علماء نے لکھا ہے جب انسان خود بھوک گزارے نا تو ان کو دوسرے کو پیٹ بھرنے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا ضروری کام ہے. خدا تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے رات کو سینکڑوں آدمیوں کو افطار کراتے ہیں، ہزاروں آدمیوں کو کھانا دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن دیتے ہیں، اس میں وہ اپنی نیت کر لے کہ اگر ایسے کوئی روزہ خراب ہوا ہو یا بغیر اختیار کے ٹوٹا ہو یا مجھ سے اس میں کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو خدایا اس احسان اور نفقات میں اس کا فدیہ قبول فرمائے. فضل اللہ عام و کرم ہوا تب. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. انبیاء اور مرسلین جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات منواتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی دور آ جاؤ. جنگلوں میں ایک پہاڑ تھا سہرائے سینا میں، اور وہاں بیٹھ جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب شروع ہو جاتا، کلام شروع ہو جاتا. تو ان دنوں میں موسیٰ علیہ السلام یا خدا کے اور جو پیغمبر تھے وہ روزے رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ خود کھانے پینے سے منزہ اور ماورا ہے، تو اس لیے جب کوئی روزے سے ہوتا ہے تو بہت پسند ہوتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے وہ. افطار کے وقت ایک سنت دعا ہے، اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت، تو یہ دو لفظ ہیں. خدایا میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے اور آپ کے روزی سے افطار کرتا ہوں، اور اگر اس سے زیادہ دعائیں تو ذرا پانچ چھ منٹ پہلے شروع کر لو نا. یہ جائز نہیں ہے کہ وقت افطار ہو چکا ہو اور یہ دعاؤں کا گردان دہراتا ہو، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، یہ خوارج کا اور معتزلہ کا ہے اور روافض کا ہے جو تاخیر افطار کے قائل ہے. اہل سنت تو تعجیل افطار کے قائل ہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز اور اذان میں وقفہ بنا ہے، لیکن رمضان شریف میں مفطرین کے لیے وقفہ سنت طریقہ ہے. صرف بارہ مہینے میں ایک مہینہ ہے، اس کو کہتے ہیں وقفہ بوجہ من الوجوہ، ایک معقول وجہ سے وقفہ. اور اس کے علاوہ جہاں لکھا ہے ایک منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی اور ڈیڑھ منٹ بعد، یہ نہایت نامعقول وجوہات ہے اور فضول بات ہے، اسلامی فقہ اور روایات کے سراسر خلاف ہے. 1400 سال سے جو اسلام ہمیں پہنچا ہے اس میں مغرب کی اذان و نماز کے درمیان کوئی وقفہ نہیں تھا، اذان ختم ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی. کسی نے بھی ایسا کیا ہے اس نے اپنی فقہ کی آزمائش کی ہے، فقہاء معتبرین نے اس کا رد کیا ہے. لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اذان سنتے ہی اذان سننے کے بعد نماز شروع کر لے، پانی بھی موجود ہے، کھجور بھی ہے، اور بھی کوئی چیز منہ میں ڈالنے کی ہے، اور اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو ناراضگی آئی ہے اس پر. ایک روایت میں ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، کھجور کی چالی چبا لو لیکن میری سنت سے منہ نہ موڑو. اور میری سنت یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ افطار کر لے پھر افطار میں فرق ہوگا، کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا. اور جماعت سب مسلمانوں کی ہوتی ہے تو 5 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک آرام سے وقفہ سنت معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ گھروں سے لوگ افطار کر کے باہر نکلیں گے، گاڑی چالو کریں گے، مسجد پہنچیں گے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا اس کا اسلوب جاننا بھی ضروری ہے کہ لوگ جماعت میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے کان میں ایک دفعہ مسئلہ ڈال لیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائے، تو ان کا افطار کرنا، گھر سے نکلنا، مسجد میں آنا، یہ سب عبادت بن جائے گا. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ بس افطار ہو گیا اور ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. جیسے بعض جگہ مہمانوں کا ہجوم ہوتا ہے، ان کے لیے مسجدوں میں آنا مشکل ہوتا ہے، تو علماء بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو وہی جماعت کر لو، لیکن یہ جماعت وہ نہیں ہے جو محلے کی مسجد کی جماعت ہے. محلے کی مسجد کی جماعت کو کہتے ہیں جماعت ہدا، ہدایت سے بری ہوئی جماعت، اور وہ ہے جماعت عذر اور ضرورت. چلو جب 2 سے 4 آدمی ہو گئے تو جماعت مناسب ہے، لیکن یہ وہ جماعت نہیں جس کو آپ جماعت ہدا کہے، بلکہ وہ متروکہ جماعت ہے. جہاں تک ہو سکے مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مساجد بنائی اس لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد خالص خدا کی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا یہاں کوئی لحاظ نہیں، اللہ ہی سے پکارنا ہے، اس سے ہی مدد مانگنی ہے. بہرحال روزے کے بہت مسائل ہیں اور بہت ہی تفصیلات ہیں، اور رمضان شریف میں عموماً مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات اور حسنات اور انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں. اللہ توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے. تو زکوٰۃ کی تفصیل بھی کرنی ہے. آج تو میری طبیعت ذرا سست ہے، کچھ کمزور ہے، لیکن ان قریب میں عشاء کے بعد، تراویح کے بعد بھی مسئلہ بیان کرنے والا ہوں، اور ہفتہ بھر میں جو بیان ہو جائے گا وہ آنے والے جمعے کو سارا بیان کر لوں انشاءاللہ تعالی، تاکہ جو حضرات ہمارے عشاء میں، تراویح میں یا نہیں پہنچ سکتے، دور و دراز رہتے ہیں یا ان کے اور آزار ہیں، وہ جمعہ تو پڑھتے ہیں یہاں، تو میں آنے والے جمعے میں انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کی پوری تفصیل کروں گا، اور امید ہے کہ آپ اس کے بعد کچھ پوچھیں گے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اور جہاں تک روزے کی تفصیلات ہے، اس میں صرف ایک فطرہ باقی ہے، وہ زکوٰۃ کے ضمن میں بیان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی رحمتوں کی بارش برسائے، اور شہریوں کی تکلیفیں دور فرمائے، لوڈ شیڈنگ اور دیگر کمزوریاں جو انتظامیہ کی طرف سے، ہمارے اعمال کی طرف سے، اللہ انہیں معاف فرمائے. جو مسلمان اس میں دم دے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جو ویسے فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو رمضان کی سعادت عطا فرمائے. جو بیماران ہیں، خدا تعالیٰ صحت شفا دے، اور یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ بنائے، اور سینکڑوں رمضان نصیب فرمائے. دن میں تفسیری نشست ہوتی ہے 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، اللہ اس کو بھی خیر و عافیت سے مکمل فرمائے. عرب و عجم 75 ممالک نیٹ کے ذریعے اسے سنتے ہیں، اللہ انہیں بھی مبارک فرمائے، ان کے عقائد و اعمال میں بھی مضبوطی اور حسن پیدا فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی، اور آخرت کے اندر جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ کے رضوان و غفران کا باعث بنائے. خدا پورے ملک میں چپے چپے میں پکا امن قائم کرے، خوشگواری پیدا فرمائے، اور یہ بدمزگی اور لڑائیاں اور جھگڑے اور تہمتیں اور الزامات اور تقابل و تصادم کی فضائیں اللہ راحت اور الفت میں تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا. تراوی کے ختم پر شیرینی کی تقسیم کرنا جائز ہے؟ ویسے اصل میں خوشی کا وقت تو ہے لیکن شیرینی کی تقسیم ایک رسم ہے، اس لیے نہ ہو تو بہتر ہے. نیک لوگ جو دنیا سے گزر گئے ان کی ذات یا ان کے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا قرآن و حدیث کی درست بات یہ ہے کہ وسیلہ جائز ہے. گھروں میں دیواروں پر اسماء حسنا اسماء النبی دوسرے قول زرعی لٹکانا درست ہے. مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے، تبلیغ تمام اعمال سے افضل ہے. غلط کہا ہے اس نے، جو موجودہ تبلیغ ہے اس کی حیثیت مستحب سے زیادہ نہیں ہے. جو تبلیغ ہے وہ علماء کی تبلیغ ہے، جو ایمانیات کی ہے عقائد کی ہے وہ ضروری ہے. یہ جو فضائل کی تبلیغ ہے اس کی حیثیت صرف استحباب کی ہے. اس کتاب کا نام جن میں سے جن پر آپ حضرات نے 100,000 روپے انعام کا اعلان کیا تھا، قدر الزمان والمکان، یہی نام ہے اس کا. کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ مرد کے لیے نامناسب ہے، خاص کر محرم کے دنوں میں اور غلط ہے. عورتوں کا ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے. بعض لوگ قرآن کو نیچے زمین پر رکھ کر پڑھتے ہیں، یہ نامناسب ہے. بہت نیچے جگہ پر رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. عورتوں کا جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جانا گو جائز ہے جب انتظام علیحدہ ہو، پردے کا راستہ ہو، لیکن گھر پر اپنی نماز زور پڑھنا افضل ہے. صلاۃ تسبیح کی جماعت بدعت میں سے، حرام، ناجائز اور بدعت. ایک بندے کا نام شراب خان ہے، یہ نام نامناسب ہے. اگرچہ شراب عربی میں شراب کو نہیں کہے، پینے کو کہتے ہیں. مفتی صاحب عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کسی خواب کا ذکر کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی لباس پہن کر جو لوگوں کے سامنے جانے شرمائے، ایسی لباس سے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. ایک مسلمان مسجد کی ٹوپی سر پر رکھ کر باوقار تقریب میں جانا پسند نہیں کرتا. اول تو یہ قاعدہ غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو عرف پر محمول ہے. یہ لوگ تو ننگے ہو کر کے جانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ ان کو ننگے نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں لکھا ہے، فقہا نے خرافہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، اس کے نام پہ باتھ روم کے اندر لکھنا، یہ حرام، ناجائز اور کفر ہے. مسئلہ یہ کہ جب رات کو نماز عشاء پڑھ لو، تراویح پڑھی جائے، تو کچھ لوگ آپ کے دفتر کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں. درست ہے، وہ انتظام کی وجہ سے فاصلے سے شرکت جائز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین. اور آپ حضرات کے بھی، انور شاہ اور احسان کی عمر برکت دے، آمین. ہم نے مکان سے فروخت کیا ہے، خریدنے والے نے 100,000 روپے ادا کیے اور وعدہ کیا ہے کہ بقایا رقم عید کے بعد ادا کریں گے. اب ہم زکات 100,000 کی ادا کر، جس رقم کے آپ مالک بنے ہیں اور جس جو رقم آپ کی ملکیت ہے، سال گزرنے کے بعد اس کی زکات ہوگی. بعض لوگ مسجد میں فرض نماز کے بعد بھیک مانگتے، منع فرمایا ہے کتابوں میں. عینک لگا کر نماز پڑھنا افضل ہے، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. تراویح پڑھنے کو اجرت لینا جائز ہے، ناجائز؟ جائز ہے. کیا وضو کے بعد دعا پڑھتے وقت شہادت کی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے. صلاۃ تسبیح کی جماعت حرام، ناجائز. نوافل کی جماعت مطلقاً ناجائز. رمضان المبارک میں حافظ عورت کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسے؟ مرد نہ پڑھے، عورتیں پڑھیں، صف میں کھڑی ہو کر. یہ سنو کہ آپ جا کے نیت باندھیں. رمضان میں تراویح وتر کے بعد نفلیں پڑھنا جائز ہے نہیں؟ وتر رات کی آخری نماز ہے. جب وتر پڑھ لی ہے تو اس کے بعد کسی قسم کا نفل صبح صادق تک پسندیدہ نہیں ہے، خلاف سنت اور خلاف اولا ہے. کوئی شخص قبر کے عذاب کا منکر ہے تو عذاب القبر حق بخاری میں ہے، اور امام اعظم سے منقول ہے کہ منکر عذاب قبر کا کافر ہے، اس لیے اس کے لیے خطرہ ہے. زمیل کے کیا معنی ہے؟ زمیل کے معنی آتے ہیں کمبل اوڑھنے والے بھی اور کاشکاری کے بھی. اذان شروع ہوتے ہی پانی کی ایک گھونٹ وغیرہ پی لیتے. نہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اذان تو وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے, یہ غلط بات ہے. اگر ایسا کیا تو روزہ خراب ہو جائے. وقت گزرنے کے بعد اذان ہوتی ہے, اور اذان جب بھی ہوتی ہے وقت داخل ہو چکا ہے صبح صادق کا. صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے بعد کسی نے چکا بھی تو اس کا روزہ گیا, روزہ جائز نہیں, روزہ نہیں ہوا اس دن. روزے کی حالت میں گلوکوز کی بوتل یا خون کی بوتل وغیرہ چڑھانا جائز ہے. روزے کی حالت میں کان میں آنکھ میں دوا وغیرہ, کان کی دوا پر فقہا نے لکھا تھا کہ یہ دماغ میں پہنچ دیے, اس لیے احتیاطاً یہ کہ نہ اوقات روزے میں نہ ڈالے, جب روزہ پورا ہو جائے پھر ڈال لے. عام طور پر لوگ کلائیوں پر نام وغیرہ لکھواتے ہیں, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. ایک امام تکبیر تحریمہ سے فوراً بعد الحمد شروع کر دیتے, ثنا و تعوذ نہیں پڑھتا, خلاف سنت کام ہے. خواب میں کسی عالم کی شہادت, یہ خوف کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. میری بیٹی کی رخصتی میں رکاوٹ ہے, اللہ دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ تعالیٰ باران رحمت فرمائے, شہر اور شہریوں کی تکلیفیں دور فرمائے. اللہ پورے ملک میں امن قائم کرے, خاص کر کراچی میں اور ہمارے شہر میں. اللہ ہمیشہ کا امن نصیب فرمائے. تمام روزے داروں کے روزے, تراویح, تلاوت, دعا, ذکر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جن کے ہاں رمضان میں اموات ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو بیماران ہیں خداوند تعالیٰ صحت شفا دے. جو اور کسی تکلیف رنج و غم میں ہے اللہ دستگیری فرمائے. رمضان المبارک, تراویح, تلاوت, روزے کی برکات عنایات, اور اللہ کے ہاں جو درجات و مقامات ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.